صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند تر صلوات محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سورہ مبارکہ عنکبوت کی یہ شروع کی تین آیتیں میں مسلسل پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، لیکن اس سورہ سے متعلق اجمالاً کچھ گفتگو گزشتہ سال ہوئی تھی، اور جی چاہتا تھا کہ اب تفصیلاً گفتگو اس سال ہو. اس تفصیل کا تقاضا یہ ہوا کہ خود بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ضمن میں گفتگو ابھی جاری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر و تأویل میں دو فقرے ایسے ہیں جو عموماً کتابوں میں پائے جاتے ہیں، مفسرین کے درمیان شہرت رکھتے ہیں، اور وہ دو فقرے اب تک میں نے آپ کے سامنے عرض نہیں کیے. اور ایک فقرہ ایسا ہے جو آج تک شاید کسی نے آپ کے سامنے ذکر نہ کیا ہو. وہ دو فقرے جو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وہ دو فقرے مشہور عارف اور فلسفی محی الدین اکبر ابن عربی کے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بالباء ظہرت الموجودات وبالنقطة تميز العبد من المعبود. بسم اللہ کی بے جو ہے اسی بے کے وسیلے سے، اسی واسطے سے یا اسی کے تصدق میں تمام موجودات اور کائنات کا ظہور ہوا.
سبحان
کیا جملہ ہے! تمام ما سوا اللہ کا ظہور ہوا باء بسم اللہ کے واسطے سے. देखिए बार बार मैं अर्ज करता हूं, जो लोग इल्मी जौक रखते हैं, एकेडमिक जौक है जिनका, वो ये समझ सकते हैं कि हर इल्म और हर फन की अपनी जबान होती है। साइंस की अपनी मखसूस जबान है, शायरी की अपनी मखसूस जबान है, दीन की अपनी मखसूस जबान है, दीन के उलूम दीनिया के दरमियान भी इल्म कलाम की अपनी मखसूस जबान है, इरफान की अपनी मखसूस जबान है। ये अहले इरफान की जबान है। कायनात की तखलीक, कायनात की तश्कील, कायनात की तौसीर, इस पर साइंसी नुक्ता नजर अपनाए, इरफानी नुक्ता नजर अपनाए। अगर इस्तिलाहों को समझा जाए और मुरादात तक पहुंचा जाए तो हो सकता है कि हकीकत एक हो, लेकिन बवाहिर ताबीरें मुख्तलिफ हैं, एक्सप्रेशंस मुख्तलिफ हैं, डिफिनेशंस की जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है। इब्न अरबी की तरफ ये मंसूबे दूसरे औरफा ने भी ये बात कही है, और जो लोग अहले ज़ौक हैं वो समझ सकते हैं कि ये फकरा इब्न अरबी का अपना नहीं है, ये दहन बदहन सीना बसीना कहीं से पहुंचा है, इसलिए कि इसमें खुशबू महसूस होती है दहने मासूम की, बिलबाए वहरतिल मौजूदात, बे के जरिए से तमाम मौजूदात जाहिर हुए। आप इस बे की अहमियत को समझें, पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि कुरान मजीद शुरू हुआ इस हर्फ से, और आप गौर फरमाइए अरबी के 28 हर्फ हैं, 28 में सबसे पहला अलिफ है, अलिफ से शुरू नहीं हुआ जबकि उससे अल्लाह, बच्चों को भी सिखाया जाता है अलिफ से अल्लाह, तो अलिफ से कुरान शुरू नहीं हुआ, किसी और हर्फ से भी शुरू नहीं हुआ, बे से शुरू हुआ। न सिर्फ ये कि कुरान बे से शुरू हुआ, कुरान के 114 सूरों में से हर सूरा बे से शुरू हुआ, 113 सूरों में तो खुद बिस्मिल्लाह मौजूद है, एक सूरा जिसमें बिस्मिल्लाह नहीं है वो भी शुरू होता है हर्फ बा से, बराअतुम मिन अल्लाह, बराअतुम मिन अल्लाह व रसूलिह, वो सूरा भी शुरू होता है वैसे। तो खुद कुरान मजीद के 114 सूरों में से हर सूरा बे से शुरू होता है। एक जुमला और औरफा कहते आए हैं कि ये किताब कुरान ये किताब तदवीनी है और कायनात किताब तकवीनी है। जिस तरीके से किताब तदवीनी का हर बाब बे से शुरू होता है, उसी तरह किताब तकवीनी का हर बाब बे से जहूर पजीर होता है। अब यह हमने बयान कर दिया, आपको कुछ इरादत मुझसे है, कुछ अकीदत मजमून से है, और इश्क मौला से है, इसलिए आपने कबूल कर लिया और वाहवा भी कर लिया, सुभान अल्लाह भी कर लिया, समझ में अभी किसी के कुछ नहीं आया, ज़हन में पड़ा रहेगा, कान में पड़ा रहेगा, बस ये काफी है। किसी का ज़ौक बेदार हो जाएगा तो तहकीक करेगा। मैं खुद समझता हूं कि कितनी बात आप समझते हैं, कितनी नहीं समझ पाते, कितना मैं आप पे जुल्म करता हूं, इसका मुझे एहसास है, अंदाजा है। मगर ये जुमले देखिए, बुजुर्गों ने बहुत सी बातें मेंबरों से सुनाई, बार बार सुनते सुनते बहुत सी चीजें आपके हाफिजे का हिस्सा बन गई, وہ چیزیں جو آپ کے حافظے کا، ضمیر کا، شعور کا، تحت شعور کا حصہ بن گئیں، وہی آپ کو دنیا کے مکروہات سے بچاتی ہیں. وہ ایک باطنی طاقت بن جاتی ہے. یہ چیزیں بھی ذہن میں پڑی رہیں کام آئیں گی. بے سے ہر شے کو منصہ ظہور نصیب ہوا، ظاہر ہوئی ہر شے بے سے. اچھا، اور نقطے سے کیا ہوا؟ وَبِالنُقْطَةِ تَمَيَّزَ الْعَبْدُ مِنَ الْمَعْبُودِ، نقطے نے عبد اور معبود کا فصل قائم کیا. نقطے نے امتیاز پیدا کیا عبد میں اور معبود میں. عجب، یہ کلام عجب ہے، یہ کلام عجب ہے. اس میں بہت تعمق کی ضرورت ہے. اب وہ بحث کی طرف اشارہ کر چکا ہوں کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں اعتراض میں کہ یہ نقطے والی روایت ہی سرے سے ضعیف ہے اور خلاف عقل و درایت ہے، اس لیے کہ عربی کے حروف میں نقطے نہیں ہوا کرتے تھے. اس کا میں دو جواب دے چکا ہوں، تیسرا جواب آج دے رہا ہوں. اس لیے کہ جواب دینے کے بعد پھر مجھے خیال آیا کہ ایک اعتراض اور ہو سکتا ہے، تو میں اس کا بھی جواب دے دوں. میں نے کہا کہ اعراب اور نقطے یہ عربی زبان کے کیریکٹرسٹکس میں شامل ہیں. کوئی اعتراض کرنے والا پھر اعتراض کر سکتا ہے، اور میں نے لسانیات کا حوالہ دیا تھا، لنگوسٹکس کا حوالہ دیا تھا کہ جناب آپ حروف کی جو موجودہ شکلیں ہیں، الف اس طرح ہے اور بے اس طرح ہے اور اس کے نیچے نقطہ ہے، اور تے جو ہے وہ بے سے مشابہ ہے لیکن اوپر دو نقطے ہیں، اور سے جو ہے وہ بے سے مشابہ ہے اور اوپر تین نقطے ہیں، جیم ہے خے تینوں حرف ایک جیسے ہیں، صرف نقطوں کے ہونے نہ ہونے یا اوپر نیچے ہونے سے تمیز ہے. آپ ان شکلوں سے حروف کو کیوں پہچانتے ہیں؟ خالص لسانیات کی ایک شاخ وہ ہے جو ان شکلوں سے حروف کو نہیں جوڑتی ہے، ان آوازوں سے حروف کو جوڑتی ہے جو آوازیں نکلتی ہیں، مخارج حروف. کہاں سے کون سی آواز نکلتی ہے، اس آواز کو اساس بناتے ہیں، نہ کہ حرف کی شکل کو. ہے نا ایک اچھا اعتراض. دیکھیں ہم اعتراض بہت ٹھنڈے دل سے سنتے ہیں، غور کرتے ہیں، اور معترض کے ذہن میں جو اعتراض آنے والا ہوتا ہے مستقبل میں، وہ بھی پہلے سے ریڈ کر لیتے ہیں. ایک سوال ہم اور کرتے ہیں ان سے، لفظ نقطہ کسی اور زبان کا لفظ ہے یا عربی ہی کا لفظ ہے؟ عربی ہی کا لفظ ہے. یہ نقطہ جدید لفظ ہے، ابھی ایجاد ہوا، یا شروع جب سے زبان ہے تب سے یہ لفظ موجود ہے؟ اگر عربی زبان میں، عربی ڈکشنری میں بالکل شروع سے لفظ نقطہ موجود ہے، تو اس کے معنی عربوں کے ذہن میں کیا تھے؟ کس چیز کو وہ نقطہ کہتے تھے؟ دو الفاظ ہیں، ایک ہے نقطہ قاف سے، ایک ہے نقطہ کاف سے. اب وہ خالص کلاس روم کی بحث ہو گئی، لیکن آپ تو برداشت کرنے کے عادی ہو گئے ہیں ہماری زبان سے ایسی بحثیں. نقطے اور نقطے میں ایک معنویت یہ ہے کہ کوئی بہت ہی لطیف سی شے معنوی، اسے نقطہ کہتے ہیں. لیکن حروف کے سلسلے میں خود عربوں کے کی لسانیاتی جو تاریخ ہے، جو فقہ اللغہ ہے، جو لوگ اس کا مطالعہ رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ نقطے کا تصور شروع سے موجود تھا. اور جو اس کے لطیف معنی بیان کیے جاتے ہیں، وہ لطیف معنی یہاں اگر دقت نظر سے کام لیا جائے، تو وہ بات اور وضاحت کے ساتھ سامنے آئے گی کہ جس کی طرف اس فقرے میں اشارہ کیا گیا ہے کہ نقطے کے ذریعے سے عبد اور معبود کے درمیان تمیز قائم ہوئی. یہ ایک تعبیر ہے. یہ تعبیر سمجھ میں نہیں آ سکتی اس وقت تک جب تک کہ وہ تعبیر سامنے آئے جو مولا نہ آئے جو مولا نے فرمایا کہ میں ہوں وہ نقطہ جو بائے بسم اللہ کا نقطہ ہے. آمد. یعنی کیا؟ ہوں کا عالم تھا، اللہ تھا اور کچھ نہ تھا. اس کے بعد خلقت کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن اللہ کی عبادت جب تک نہیں ہوئی وہ معبود تو نہیں کہلایا. اور سب سے پہلے عبادت کس نے کی؟ کس نے کی سب سے پہلے عبادت؟ اللہ محمود بنا کس کی حمد سے؟ اللہ معبود بنا کس کی عبادت سے؟ اللہ مسجود بنا کس کے سجدے سے؟ توجہ ہے. کسی عبد نے سجدہ کیا، وہ عبد تنہا نہیں تھا، وہ نور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تنہا نور نہیں تھا، خمسین وجبا کا نور تھا. یہ پنجتن پاک جو عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے. اب دیکھیے، کبھی کبھی ایسا جملہ مجبوراً زبان سے نکل جاتا ہے، جو پاک نہیں ہوتے انہیں پنجتن پاک سمجھ میں نہیں آتے. بہت سے لوگ ہیں انہیں پنجتن پاک سمجھ میں نہیں آتے. یہ خمسین وجبا کا تصور یہ کوئی عقیدت مندانہ تصور نہیں ہے، یہ نہیں کہ ہم نے گڑھ لیا ہے. جب تک قرآن مجید میں دو آیتیں موجود ہیں، ایک آیت مباہلہ، ایک آیت تطہیر، اس وقت تک پنجتن پاک کے تصور کو ہٹایا نہیں جا سکتا اور پنجتن کی فہرست کو بدلا نہیں جا سکتا. بدلا نہیں جا سکتا. یہ خمسین وجبا کے انوار تھے کہ جو جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے دی. ایک موقع پہ ارشاد فرمایا ہے، جب ایک صحابی جلیل القدر صحابی نے پوچھا کہ فرزند رسول، اس دنیا میں آنے سے پہلے آپ کہاں تھے؟ ایک روایت میں میری نظر سے گزرا کہ یہ کسی اور نے نہیں پوچھا تھا، ابو ذر نے پوچھا تھا اور حسین ابن علی سے پوچھا تھا. ابو ذر امام حسین سے بہت بڑے ہیں، عمر میں، سن میں، بظاہر دنیاوی حساب سے جناب ابو ذر اس وقت ایمان لائے ہیں جب یہاں ولادت بھی امام حسین کی نہیں ہوئی. مگر ابو ذر ایمان کے کس درجے پہ فائز ہیں، معرفت کے کس درجے پہ فائز ہیں کہ جناب امام حسین سے پوچھتے ہیں فرزند رسول، حجت خدا، یہ بتائیے اس دنیا میں آنے سے پہلے آپ کہاں تھے؟ تو امام نے فرمایا، ہم نور کے پیکر تھے، عرش الہی کے گرد طواف کیا کرتے تھے، اور جب ہم حمد کرتے تھے تو فرشتے حمد کرتے تھے، ہم تکبیر کہتے تھے تو فرشتے تکبیر کہتے تھے، ہم تحلیل کرتے تھے تو فرشتے تحلیل کرتے تھے. یہاں راز کھل کے آتا ہے کہ کیسے عبد اور معبود میں تمیز قائم ہوئی. کیسے تمیز قائم ہوئی، کیسے امتیاز ہوا عبد میں اور معبود میں. اب ایک فقرہ اور عرض کر دوں، بس تیزی سے، اشارات ہیں سب، ایک ایک فقرے میں بحثیں اور سمٹی ہوئی ہیں. یہ دو فقرے زیادہ تر منسوب ہیں محی الدین اکبر ابن عربی کی طرف. میں محی الدین اکبر ابن عربی کا کئی بار حوالہ دے چکا ہوں، اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ میں ان کے پورے فلسفے کو قبول کرتا ہوں، لیکن جو بات قبول کرنے کی ہے وہ قبول کرتا ہوں. محی الدین ابن اکبر ابن عربی کے استاد، اور اپنے وقت کے بزرگ عارف، محقق، عالم، زاہد، ادیب، شاعر، مصنف، جن کا نام ہے ابو مدین شعیب تلمسانی اندلسی. ابو مدین یاد رکھیے گا، ابو مدین بہت بڑا نام ہے عرفان و تصوف کا، اور یہ نام ظاہر ہے کہ ابن عربی سے پہلے کا ہے. عجب جملہ کہا ہے ابو مدین نے. بس پہلے جملہ سن لیجئے، پھر اس کی تھوڑی سی تشریح عرض کرنے کی کوشش کروں گا. کہتے ہیں، ما رأیت شیئا الا
وَرَأَيْتُ الْبَاءَ مَكْتُوبَةً عَلَيْهِ، ہم نے کوئی شے نہیں دیکھی مگر ہر شے پہ بے لکھا ہوا دیکھا.
سبحان اللہ، سبحان
اللہ، کیا مقام ہے، کوئی شے نہیں دیکھی. اللہ اکبر. دیکھیے دو جملوں کو سامنے رکھیے تو عجب کیف کی منزل آ جائے گی. ایک یہ عارف ہے جو کہتا ہے کہ ما رأیت شیئن الا ورأیت الباء مکتوبۃ علی، ہم نے کوئی شے نہیں دیکھی مگر بے اس پر لکھا ہوا دیکھا. ایک طرف وہ مولا ہے جو کہتا ہے ما رأیت شیئن الا ورأیت اللہ قبلہ ومعہ وبعدہ، ہم نے کوئی چیز نہیں دیکھی مگر اللہ کو اس کے پہلے دیکھا، اللہ کو اس کے ساتھ دیکھا، اللہ کو اس کے بعد دیکھا. یہ کہنے والا علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین. کس کی نظر کہاں تک پہنچتی ہے، کس کی نظر کہاں تک پہنچتی. یہ سب مطالب بسم اللہ کے ضمن میں آپ کے سامنے آ رہے ہیں. یہ کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا کوئی چیز مگر اس پہ بے لکھا ہوا دیکھا؟ یہ کس آنکھ سے دیکھا؟ اب یہاں سائنس کا ذوق رکھنے والے کئی حضرات تشریف فرمائیں، میرے سامنے کئی چہرے ہیں جو اچھے خاصے سائنٹسٹ ہیں، بلکہ باقاعدہ سائنٹسٹ ہیں. میں ابھی سائنسی مثال دے دوں تب بھی بات سمجھ میں آ جائے گی، اور بلکہ پیور سائنس سے ہٹ کے پریکٹیکل مثال دے دوں تب بھی سامنے آ جائے گی بات. آپ کسی حکیم کے پاس جائیں، آپ پہلے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، چہرہ نظر آتا ہے، اس چہرے کو دیکھ کے کتنی چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں، یہ اپنی اپنی فہم و فراست پہ ہے. ایک دوست دوسرے دوست کو روز دیکھتا ہے، ایک دن دیکھتا ہے کہتا ہے آج تم ذرا غم زدہ معلوم ہو رہے ہو، کیا بات ہے، حالانکہ وہ دوست اپنے غم کو چھپائے ہوئے ہے. دوسرا آ کے ملتا ہے وہ نہیں محسوس کرتا، دوست کیسے محسوس کر لیتا ہے؟ اسی آنکھ میں صرف دوستی کیا جوہر پیدا کر دیتی ہے. اسی نظر میں صرف ایک انس، ایک الفت، ایک دوستی، ایک محبت کا رشتہ کیا امتیاز پیدا کر دیتا ہے کہ روز آنے والے سینکڑوں آدمی ہیں مگر جو دوست ہے وہ پہچان لیتا ہے کہ آج کوئی بات ہے، دل میں غم چھپا ہوا ہے. واضح ہے؟ اچھا، دوسرا نہیں دیکھ رہا ہے، یہ شخص دیکھ رہا ہے، وہ چہرہ دیکھ کر دل میں چھپا ہوا غم دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے. یہ مجاز نہیں حقیقت ہے، مجاز ہے اس کے لیے جس کے پاس نور محبت نہیں ہے، حقیقت ہے اس کے لیے جس کے پاس نور محبت ہے. میں ذرا سا اور عملی مثال دے دوں، سب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں نہیں پہچانتا، کوئی حکیم آ جائے، پرانا حکیم، طبیب حاذق، جو چہرہ دیکھ کے، آنکھوں کا رنگ دیکھ کے، پیشانی کا رنگ دیکھ کے بیماری سمجھ جایا کرتے تھے کہ کیا بیماری ہے. بہت سے یہ واقعات ہیں، سامنے سے مریض گزر گیا اور انہوں نے بتا دیا کہ یہ فلاں بیماری میں مبتلا ہے. یہ تو صرف انسان کی ان آنکھوں کے کرشمے ہیں. اچھا، اب جدید اطباء کے پاس چلے جائیے، ان بیچاروں کے پاس آنکھ بالکل نہیں ہوتی ہے. یہ کچھ نہیں، یہ آنکھ بند کر کے قاہات میں قلم ہوتا ہے، کاغذ میں نظر جھکی ہوتی ہے، شرمسار، انسانیت سے شرمسار. اور بس کیا بات ہے، آپ کو بخار ہے، اچھا پہلے یہ ٹیسٹ کرا لیجئے، کیا ہے پیٹ میں درد ہے یہ ٹیسٹ کرا لیجئے، اور کیا ہے کمزوری ہے یہ ٹیسٹ کرا لیجئے. ایک 10-20-25 ٹیسٹ لکھ دیے، بلڈ ٹیسٹ اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ہر چیز کا ٹیسٹ، اور ایکس رے کرا لیجئے. اچھا جناب، جو چیز عام اس روشنی میں نظر آتی ہے وہ بھی آپ کے جسم میں ہے، آپ کے وجود میں، لیکن وہ نہیں نظر آتی اس فوٹوگراف میں جو ایکس رے والی فلم میں نظر آتی ہے. کچھ چیزیں ایکس رے والے فلم میں بھی نہیں نظر آتی تو وہ سی ٹی اسکین الگ کرایا جاتا ہے، اور نہ جانے کتنے طریقے ہیں. اسی ایک وجود کو مختلف طرح کی شعاؤں سے جب دیکھا جاتا ہے تو مختلف چیزیں ابھر کے سامنے آتی ہیں. یہ ہمارے آپ کے تجربے میں ہے یا نہیں؟ ایک ہی وجود ہے لیکن مختلف شعاؤں کے ذریعے سے اسی وجود سے مختلف چیزیں مختلف تصویریں ابھر کے سامنے آ رہی ہیں. اور ذرا گہرائی میں چلے جائیے. میں اگر دعویٰ کروں کہ یہ آپ کا جسم جو ہے, یا آپ بیٹھے ہوئے ایک جگہ, آپ کو معلوم ہے آپ کے جسم کا ہر ذرہ ہر ریشہ مسلسل حرکت کر رہا ہے. آپ کہیں کہاں حرکت کر رہا ہے؟ بالکل ساکت جامد خاموش بیٹھا ہوں, کوئی حرکت نہیں ہے. میں کہوں گا ہر ہر ذرہ حرکت کر رہا ہے, اور سائنسداں اس کا ثبوت فراہم کر دے گا. اور اس سائنسداں سے کہیے کہ اس حرکت کو آپ نے بھی دیکھا ہے, تو جو جواب ہے آپ کے سامنے, ایٹم کے اندر جو الیکٹرانس ہیں یا الیکٹرانس سے بھی چھوٹے جو سب ایٹامک پارٹیکلز ہیں, وہ کتنی تیزی سے گردش کر رہے ہیں کہ آپ اس کو اگر پارٹیکل دیکھنا چاہیں تو حرکت نہیں دیکھ سکتے, حرکت دیکھنا چاہیں تو پارٹیکل نہیں دیکھ سکتے. لیکن نہ پارٹیکل کا انکار کر سکتے ہیں نہ حرکت کا. واضح ہے؟ یہ بالکل اس صدی کی بات ہو رہی ہے نا. یہ سب ہو رہا ہے مگر نظر نہیں آ رہا ہے. جو جس چیز کا اہل ہے وہ اس چیز کو دیکھ رہا ہے. توجہ ہے؟ جو فزکس کا اچھا طالب علم ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے, اور ان آنکھوں سے چاہے نظر نہ آ رہا ہو لیکن اس کی عقل کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں یقین کے ساتھ کہ آپ کے جسم کا ہر ذرہ حرکت میں ہے. یعنی جو چیز عام نگاہیں نہیں دیکھ رہی ہیں وہ اس کی نگاہ دیکھ رہی ہے علم سے, نور علم سے, نور علم بشری سے. جب نور علم بشری سے یہ نظر آتا ہے, اور پیغمبر نے فرمایا ہے المؤمن ينظر بنور اللہ, مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, تو اگر اسے ہر شے پہ بسم اللہ کی بے لکھی ہوئی نظر آئے تو تعجب کی کیا بات ہے؟ انکار کا کوئی محل نہیں ہے. صرف روایت سن کے یا فقرہ سن کے عبارت پڑھ کے رد کر کے نہیں بڑھ سکتے آگے. آپ کو معلوم ہے وہ کس نظر سے دیکھ رہا ہے؟ یہ جوان ہمارے سامنے بیٹھا ہے حسین سلم, انہوں نے ایک مرتبہ مجھ سے پوچھا کہ ہمیں کیسے حقیقتیں نظر آ سکتی ہیں, اور میں نے قرآن مجید کی 5 آیتیں گزارش کی تھی. میں نے کہا اسے اس ترتیب سے پڑھ لو جس ترتیب سے کتابوں میں لکھا ہوا ہے. سورہ آل عمران کی 5 آیتیں 2 مرتبہ ہر شب, ایک مرتبہ سو کر جب اٹھیں زیر آسمان جائیں آسمان کو دیکھیں اور ان آیتوں کی تلاوت کریں, اور پھر سورہ نماز نافلہ فجر کے بعد اور فریضہ فجر سے پہلے درمیان میں پڑھیں, اور مداومت کریں یعنی لگاتار پڑھیں روزانہ ہر سحر ہر سحر, تو وہ چیزیں جو مائکروسکوپ اور ٹیلیسکوپ سے نظر نہیں آتی وہ اس طرح نظر آتی ہیں کہ انسان جیسے اپنی ان آنکھوں سے دیکھ رہا ہو. اس لیے کہ وہ آیات قرآنیہ کی عطا کی ہوئی ویژن ہوتی ہے, وہ نور قرآن سے دیکھتا ہے, نور اللہ سے دیکھتا ہے. تو جو نور اللہ سے دیکھتا ہے وہ جب کہتا ہے کہ ما رأیت شیئاً, میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی, الا ورأیت الباء مکتوبۃ علیہ, ہم نے کوئی میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی مگر ہر چیز کے اوپر با لکھا ہوا دیکھا. جب ہر چیز پہ با لکھا ہوا ہے تو جو خود جانے با ہے کیا وہ چیزوں پہ تصرف کا حق نہیں رکھتا ہوگا؟ موسیٰ کے ہاتھ میں اگر آسا آ جائے اور موسیٰ بعزن الہی اسے اژدہا بنانا چاہیں تو آسا کو اژدہا بنا سکتے ہیں، علی ابن ابی طالب اگر چاہیں تو کوفے کو شام اور شام کو کوفے سے بدل نہیں سکتے۔ آصف ابن برخیہ ایک حرف کتاب کا جانتے تھے، ایک حرف کتاب کا، تو قرآن گواہ ہے، مسلمان قرآن پڑھنے والا مسلمان ان حقائق کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس ایک حرف کا عالم یہ تھا کہ کجا تخت بلقیس، کجا دربار سلیمان، اور پلک جھپکی اور تخت موجود، پلک جھپکی تخت موجود، تصدیق کرنے والا خدا ہے، قرآن نے واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ ذات ہے جس کے پاس ایک حرف ہے، اور علی ابن ابی طالب وہ ذات ہے کہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے، یہ بھی بربنائے روایت نہیں، بربنائے آیت۔ قرآن کہتا ہے اے رسول جو آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں ان سے کہہ دیں کہ میری رسالت پر گواہ خود خدا ہے یا وہ کہ جس کے پاس علم الکتاب ہے۔ ومن عنده علم الکتاب، ہمارے بھولے بھالے جدید تعلیم یافتہ جنہوں نے مذہبی لٹریچر نہیں پڑھا ہے، جنہوں نے، خواتین بھی سن رہی ہیں، بزرگ حضرات بھی سن رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے مجھے تو ایسے ماں باپ ملے، اور آپ میں سے بہت سو کو ایسے ماں باپ ملے جنہوں نے بچپن سے ہماری زندگی کا خمیر گوندھا ہے محبت علی کے ساتھ۔ اٹھتے بیٹھتے اللہ ایک، پنجتن پانچ، امام بارہ، معصوم چار۔ اب جدید دور عبرت کی بات یہاں ہے، جدید دور میں خواتین بھی کام کرتی ہیں اور مرد بھی کام کرتے ہیں، باپ کو بھی جاب پہ جانا ہے، ماں کو بھی جاب پہ جانا ہے، اور ظاہر ہے کہ افزائش نسل بھی ضروری ہے، تو بچوں کو پیدا کر کے ٹی وی کے آغوش میں ڈال دیتے ہیں، ٹیلی ویژن کے آغوش میں۔ جب بچوں کو کارٹون کی گود میں پالا جائے گا تو بچے کارٹون نہیں بنیں گے تو کیا بنیں گے؟ کیا بنیں گے؟ آج کل کے اکثر بچے برا نہ مانے مگر بات صحیح ہے، آج کل کے جو بچے پنپ رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، وہ تقریباً کارٹون کی سی شکل، کچھ اچھائیاں ہیں ان میں اور کچھ ایسی کمزوریاں ہیں جن کا ابھی انہیں احساس نہیں ہے، لیکن جب احساس ہوگا تو بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اس لیے دو فقرے یاد رکھیں، آپ سب پر فرض ہے جہاں تک آواز جا رہی ہے، پیغمبر کے یہ جملے یاد رکھیں جو اصحاب نے، مخلص اصحاب نے، جناب ابو ذر جیسے اصحاب نے دیوانہ وار گلیوں میں گھوم گھوم کے نعرہ لگایا ہے۔ ایک بار ایک جملہ یہ کہ پیغمبر نے فرمایا ادبو اولادکم علی حبی، تم اپنے بچوں کی تربیت کرو میری محبت پر، یعنی محبت رسول۔ اور دوسرا فقرہ یہ ادبو اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، اپنے بچوں کی تربیت کرو، تربیت کرو، ادب سکھاؤ، ایجوکیٹ کرو انہیں۔ ادب سکھانا اس زمانے میں ادبو کے معنی تھے ایجوکیٹ دیم، ایجوکیٹ، ادبو کے معنی صرف ظاہری رسم و رواج اور آداب و رسوم و تکلفات سکھانے کے لیے نہیں استعمال ہوتا تھا، محبت علی کے کی بنیاد پر اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ جب تک یہ تربیت نہیں ہوگی اس وقت تک وہ آنکھ نہیں کھلے گی، وہ ذوق بیدار نہیں ہوگا جو اس طرح کے بیانات کو سمجھ سکے، نہیں ممکن ہے یہ جب تک کہ بچپن سے تربیت نہ ہو. بچپن سے تربیت کے یہ معنی نہیں ہے کہ عقلوں کو باندھ دیا جائے، فکر کو محدود کر دیا جائے، یہ مقصد نہیں ہے، لیکن ہاں ظرف کو اس قابل بنایا جائے کہ اس امانت ولایت الہیہ کا حامل بن سکے. اس وقت یہ باتیں بالکل گرا نہیں گزریں گی. پھر میں عرض کروں، پرسوں اسی ہال میں، اسی ممبر کے مقابل میں ایک صاحب ایسے تشریف فرما تھے کہ جب میں فضائل امیر المومنین علیہ السلام پڑھ رہا تھا تو ان کے چہرے پر عجب تأثرات پیدا ہو رہے تھے، جیسے وہ سوچ رہے تھے یہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا باتیں کہہ رہے ہیں. طبیعت میں اگر نام علی یا ذکر علی یا فضائل علی سے وحشت ہو تو اعتکاف کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، اور اس انداز سے استغفار کرو کہ تمہارے بھی گناہ بخشے جائیں اور والدین کے گناہ بھی بخشے جائیں. علی ابن ابی طالب حقیقت بائے بسم اللہ نہیں بلکہ حقیقت بسم اللہ بلکہ حقیقت قرآن. بس اب گفتگو کو ذرا سا آگے بڑھا دوں. کل بھی طبیعت مزمحل تھی، آج بھی طبیعت مزمحل ہے، اور ازمحلال کا سبب بھی ذکر بھی نہیں کر سکتا میں. ایک روایت سماعت فرما لیں، گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ایک اور بلند تر صلوات،
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بس ایک اور صلوات پڑھ لیں،
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحیثیت امام، بحیثیت ولی، بحیثیت خلیفہ خدا، خلیفہ مسلمین نہیں،
خلیفہ خدا.
یہ سب میرے پرانے فقرے ہیں اور یہ پرانے فقرے کبھی پرانے ہونے والے نہیں ہیں. علی خلیفہ حق ہے، خلیفہ برحق ہے، خلیفہ اللہ ہے. خلیفہ مسلمین تو کوئی بھی بن سکتا ہے، کوئی بغدادی، کوئی بغدادی، اور اس کے بعد قافیہ آپ لگاتے رہیے گا، کوئی بے دادی، کوئی مسلمانوں نے خلافت کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، سمجھ میں نہیں آتا کہ ہنسیں کہ روئیں. خلافت اسلامیہ، ایک صلوات پڑھیے، خلافت کو کہاں سے کہاں پہنچا دی. علی خلیفۃ اللہ، ایک خلیفۃ اللہ میں، ایک انسان کامل میں، ایک ولی اللہ میں، ایک امام برحق میں، ایک جانشین رسول میں، ایک مظہر صفات کبریا میں، کیا کیا جہات ہم سوچ سکتے ہیں. علم ہونا چاہیے بدرجہ کمال، قدرت ہونی چاہیے بدرجہ کمال، حلم بردباری بدرجہ کمال، رافت و رحمت بدرجہ کمال، جود و سخا بدرجہ کمال، اس کے دل میں ایسی محبت ہونے چاہیے خلق خدا کے لیے جو ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت سے بھی بڑھ کر ہو. ہمیں یہ سب صفتیں علی میں نظر آتی ہیں, نظر آتی ہیں ہمیں. بے تواتر علی کا کردار ہم تک پہنچا ہے, معجزات پہنچے ہیں. جو لوگ, جو مسیحی آج پیغمبر اکرم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل طلب کرتے ہیں, اگر مجھ سے یہ سوال ہو کہ محمد کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے, معلوم ہے میرا جواب کیا ہے؟ علی. امیر المومنین دلیل نبوت مصطفیٰ ہیں. جو معجزے علی کے ہاتھوں سے سامنے آئے ہیں وہی معجزے علماء یہود اور علماء نصارہ اپنے انبیاء کے لیے نقل کر کے کہتے ہیں یہ ان کی نبوت کی دلیل ہے. اور جب علی سے وہ معجزہ ظاہر ہوتا ہے اور دیکھنے والے کہتے ہیں علی تم خدا ہو, کہتے ہیں نہیں میں تو بندہ ہوں.
بسم اللہ.
علی تم رسول ہو, کہتے ہیں نہیں میں رسول نہیں میں تو وصی رسول ہوں. اور مختلف واقعات میں, مختلف معجزات میں مختلف صفات سامنے آئے. کہیں کسی ایک واقعے اور روایت میں صرف علم علی سامنے آیا ہے, کہیں شجاعت سامنے آئی ہے. سلونی سلونی کہا, علم سامنے آیا. در خیبر اکھاڑا, قدرت سامنے آئی. عمر ابن عبدالعزیز کو پچھاڑا, شجاعت سامنے آئی. ایک روایت اس وقت عرض کر رہا ہوں جس میں تمام صفات ایک روایت میں سامنے آئی ہیں. علم علی, اور کس درجے کا علم. اب سائنس میں زمین کی تہوں میں کیا چھپا ہوا ہے اس کو دریافت کرنے کے لیے کون سی برانچ ہے؟ جیولوجی ہے. سطح زمین ٹوپوگرافی ہے اور جیوگرافی ہے, اور نہ جانے کتنی شاخیں ہیں. اور یہ سب کتنا ہی بڑا سائنسداں ہو, بغیر آلات کے راستہ گزرتے ہوئے بتا سکتا ہے کہ یہاں میرے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ توجہ ہے, توجہ ہے. امیر المومنین, اور یہ وہ روایت ہے جسے علماء عامہ و خاصہ سب نے لکھی ہے, اور شیخ مفید جیسے محقق نے اس انداز سے اسے نقل کیا ہے مخالفین کے مقابلے میں. کہتے ہیں کہ یہ روایت اتنی معروف اور مشہور ہے, تمام اہل خبر اور اہل نظر, علماء اور فقہا اور محدثین و مورخین کے درمیان, کہ اس کی سند ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ضیاع وقت ہے. یعنی اس وقت تمام لوگوں میں یہ روایت اس طرح مستحکم تھی. جنگ صفین کے لیے علی نکلے, ساتھ میں لشکر ہے, بے پناہ لشکر ہے, اور کربلا سے ذرا آگے بڑھے پانی ختم ہو گیا, لشکر پیاسا ہے, لشکر پیاسا ہے, ایک قطرہ پانی کسی کے پاس اب نہیں بچا. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ لشکر کی یہ کیفیت ہے تو ذرا سا اپنے راستے سے بائیں جانب کو منحرف ہوئے, اور تھوڑی دور گئے تو دیکھا ایک پرانی عمارت ہے, لق و لق صحرا میں صرف ایک پرانی عمارت ہے, اور وہ ایک راہب وہاں رہتا ہے, ایک راہب. اور وہ صومعہ بنائے ہوئے, گویا اپنی خانقاہ بنائے ہوئے وہاں رہ رہا ہے مدت سے. امام نے کہا جاؤ دیکھو یہاں کوئی ہے. کا ایک راہب کا پوچھو پانی یہاں کہیں قریب میں ہے؟ جواب دیا یہاں کہیں پانی نہیں ہے، بہت دور یہاں سے پانی ہے، کوسوں دور میں جاتا ہوں، بڑی محنت و مشقت سے پانی لاتا ہوں اپنے لیے، اور اس وقت بھی میرے پاس بالکل پانی نہیں ہے کہ آپ کے لشکر کو سیراب کر سکوں۔ کہا یہاں قریب میں پانی نہیں؟ کہا نہیں ہے۔ اس نے جس سمت پہ بتایا تھا، فاصلہ بتایا تھا، لشکر کے جن لوگوں میں تھوڑا دم باقی تھا، کہا آقا اجازت ہے ہم اس طرف جائیں، بڑھیں پانی کی تلاش میں؟ کہا نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، پانی یہیں ملے گا۔ یعنی جب لشکر کو پیاس کا احساس ہوا، پانی ختم ہوا، تو علی نے اس طرف راستہ لیا کیوں؟ پہلے سے ٹوپوگرافی اور جیوگرافی سے واقف ہے، اس طرف دیر ہے، اس طرف راہب ہے، راہب کے صومعے کے پاس پانی کا ذخیرہ ہے، خود راہب کو بظاہر خبر نہیں ہے یا اسے اس پر قدرت نہیں ہے۔ راہب کے صومعے کے قریب پہنچے، تھوڑے سے فاصلے پہ حکم دیا کہ یہاں زمین کھودنا شروع کرو۔ لوگوں نے زمین کھودنا شروع کیا، زمین کھودی، اس کے بعد بالکل صاف شفاف چمکتی ہوئی ایک پتھر کی چٹان سامنے آئی، ایسی چٹان جس پر تیشا کارگر نہیں ہو رہا ہے۔ اب تیشا کارگر نہیں ہو رہا ہے، لوگوں نے کہا یا امیر المومنین، یہاں ایک پتھر ہے، تیشا کارگر نہیں ہو رہا ہے۔ کہا بس اسی پتھر کے نیچے پانی ہے، کوشش کرو۔ کوشش کرو، سارا لشکر کوشش کر رہا ہے، کوئی کارگر نہیں ہوا کہ اس پتھر کو ذرا ہٹا سکے۔ روایت کے الفاظ ہیں، علی نے رکاب سے پاؤں نکالا، زمین پہ رکھا، جھکے، دو انگلیوں سے پتھر کو یوں اٹھایا اور کھسکا دیا۔ علم علی، شجاع، قوت علی، توجہ ہے، جیسے ہی پتھر ہٹا، صاف اور شفاف اور شیریں پانی۔ کہا تم پیو، سب پیو اور ذخیرہ کر لو، ذخیرہ کر لو۔ سب نے پانی پیا، ذخیرہ کیا، اور وہ راہب دیکھ رہا ہے، حیرت زدہ ہے۔ جب سب نے پی لیا، ذخیرہ کر لیا، حضرت پھر آئے، وہ پتھر اٹھایا اور اسی پہ ڈھاک دیا، کہا اسے جیسے زمین تھی ویسے ہی برابر کر دو۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ پانی علی کے ساتھیوں ہی کے لیے تھا، وہ شخص وہاں سے نکلا، آیا، ضعیف ہے، بوڑھا ہے، کہا یہ بتاؤ تم رسول ہو اللہ کے؟ کہا نہیں میں اللہ کا رسول نہیں۔ کہا ملک ہو، فرشتے ہو؟ کہا نہیں میں فرشتہ بھی نہیں ہوں۔ تم کون ہو؟ کہا میں وصی رسول علی ابن ابی طالب، محمد ابن عبداللہ کا رسول، کا جانشین۔ اس شخص کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ اب اس تفصیل سے یہ روایتوں کو لوگ نہیں ذکر کرتے، روایتیں مستند ہیں، معتبر ہیں، ایک روایت میں کتنے پہلو ہیں، علم علی، قدرت علی، اور ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔ اس شخص نے کہا کہ علی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میں گواہی دینا چاہتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد موجود نہیں ہے، میں گواہی دینا چاہتا ہوں کہ تم اللہ کے ولی ہو اور محمد کے جانشین برحق ہو۔ امیر المومنین اپنے فوجیوں کو، سپاہیوں کو، صحابہ کو بلاتے ہیں، چونکہ اس میں ہر طرح کے لوگ تھے نا، کہا ذرا تم سنو تو صحیح یہ کیا کہہ رہا ہے۔ فرمایا تم کیوں اسلام لانا چاہتے ہو؟ کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس جگہ پر جو پانی ہے یا یہ کوئی رسول منکشف کر سکتا ہے یا جانشین رسول. ہمارے صحیفوں میں تمام تفصیلات موجود ہیں. ہم تو منتظر تھے تمہارے, اس جگہ دائر بنا کر بیٹھے ہی اس لیے تھے کہ یہاں سے کبھی علی گزریں گے تو ہم علی کے ہاتھوں پہ بیعت کریں گے. ہم یہاں اسی لیے ٹھہرے ہوئے ہیں مدتوں سے, تمہارا یہ انتظار ہے, کسی کا انتظار نہیں ہے. یہ سانس جو چل رہی ہے یہ دیدار مرتضیٰ کے لیے. ہم اس لیے یہاں ہیں کہ یہاں سے علی کا کارواں گزرے گا تو ہم بیعت کریں گے. مولا کائنات نے فرمایا الحمدللہ, پروردگار تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے بھلایا نہیں, پروردگار تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے صحف انبیاء میں جگہ دی, پہلے کی نازل ہونے والی کتابوں میں میرا تذکرہ فرمایا. یہ روایت تصدیق چاہیے تو قرآن مجید سے پوچھ لیجیے, قرآن مجید نے لکھا یا نہیں, قرآن مجید نے اعلان فرمایا یا نہیں کہ محمد رسول اللہ والذین معہ. یہ آیت سورہ مبارکہ فتح کی آخری آیت پڑھیں جس میں لکھا ہے کہ محمد کے ساتھی وہ ہیں جن کا تذکرہ توریت میں ہم نے لکھا ہے, انجیل میں ہم نے لکھا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھیوں کا تذکرہ توریت میں اور انجیل میں کیا ہے, اور وہ شخص گواہی دے رہا ہے کہ ہم نے توریت اور انجیل میں تمہارا تذکرہ پڑھا ہے اور تمہارا انتظار کر رہے ہیں. ایک روایت میں کتنے پہلو ہیں, علم علی, قدرت علی, اعجاز علی, تذکرہ علی صحف انبیاء اور کتب مرسلین میں, اور اس کے بعد یہ اعجاز سب اکٹھا ہوتا ہے اس بات پر کہ علی کے سامنے ایک شخص اسلام قبول کر رہا ہے. علم و اعجاز علی دیکھ کر, شمشیر علی دیکھ کر نہیں. اسلام قبول کرنے والا اسلام قبول کر رہا ہے شمشیر علی دیکھ کر نہیں, علم علی دیکھ کر, اعجاز علی دیکھ کر, کمالات علی دیکھ کر. ادھر وہ امیر المومنین کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہا ہے اور ادھر امیر المومنین کی آنکھوں سے آنسو رہا ہے. روایت میں علی اتنا روئے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی. اللہ اکبر. بس اب تتمہ روایت میں اور کچھ ہے جس میں اس ایمان لانے والے کی شہادت کا بھی ذکر ہے کہ پھر وہ اپنے صومعے میں بیٹھا نہیں, کہا علی اب تو ہم آپ کے سپاہی ہیں, ہمیں آپ کے رکاب میں جہاد کرنا ہے. جناب امیر المومنین کے ساتھ ساتھ چلا. امیر المومنین نے فرمایا, جب وہ سب کچھ کہہ چکا تو امیر المومنین نے فرمایا مجھے رسول اللہ خبر دے گئے تھے کہ تم میرے لشکر میں شامل ہوں گے. اللہ اکبر. اور تمہیں میں بشارت دیتا ہوں شہادت کی. کیا مومنین تھے جو شہادت کی بشارت سن کے خوش ہو جاتے تھے. یہاں پر ایک جملہ کہنے کا جی چاہتا ہے, بہت میرا پسندیدہ موضوع ہے جب میں کہا کرتا ہوں جمالیات موت. جمالیات موت کے عنوان سے کئی تقریریں میں نے کی ہیں, لیکن ایک جملہ ان تقریروں میں نقل نہیں کیا ہے جو ابھی نقل کر رہا ہوں. یہ جملہ امام حسین علیہ السلام کا ہے. امام حسین فرماتے ہیں اگر یہ جسم, اگر یہ بدن مرنے ہی کے لیے بنا ہے تو اس کا بہترین مصرف یہ ہے کہ عشق خدا میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. اگر یہ بدن مرنے ہی کے لیے بنا ہے تو اس کا بہترین مصرف یہ ہے کہ عشق خدا میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. اس بنا پر شہادت کی خبر سن کر، شہادت کا مژدہ سن کر، شہادت کی بشارت سن کر اہل ایمان خوش ہوتے تھے. وہ بھی خوش ہوا ہم رکاب مولا کے چلا اور سفین میں اس نے شہادت پائی. بس گفتگو سمیٹ دی میں نے، ختم کر دی، وقت بھی تمام ہو چکا. اس ایک روایت میں امیر المومنین کے کتنے کمالات سامنے آئے، علم علی، قدرت علی، صحف انبیاء میں علی کا تذکرہ، اخبار بالغیب، آئندہ کی خبروں کو بتانا، یہ سب کمالات علی کے سامنے ہیں. اور یہ کمالات رکھنے کے باوجود دنیا نے علی کی کیسی ناقدری کی ہے. یہ جملہ میں اکثر کہتا ہوں، جن کی ٹھوکروں میں پانی ہوتا ہے انہی کو پیاس کے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے. بس آج کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، باب مصائب میں آج کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آج شب شہادت امیر المومنین، گزشتہ دو روز سے علی کے گھر میں ماتم برپا ہے. ام کلثوم رو رہی ہے، زینب رو رہی ہے، علی بار بار تسلی دے رہے ہیں. روایتوں میں یہ جملہ ہے، یہ صرف خطیبانہ جملہ نہیں ہے، روایتوں میں، بعض روایتوں میں جملہ آیا ہے کہ جب بلک بلک کے ام کلثوم اور زینب روئی ہیں تو امیر المومنین کا بیٹا، ابھی صبر کرو، تمہیں بعد میں بہت رونا. بیٹا اسی کوفے میں تمہیں بہت مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، بہت گر جا کرنا پڑے گا. یہ علی ہیں، یہ آل علی ہیں. میں نے وہ جملہ، وہ عظیم جملہ علی کا نہ کل سنا سکا آپ کو نہ پرسوں کی مجلس میں، لیکن بہرحال وہ آپ سب کے ذہنوں میں ہے. یہ علی ہیں کہ جب ضربت لگتی ہے تو فرماتے ہیں فز تو و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ جملہ علی نے اپنی کسی بڑی سے بڑی جنگ میں نہیں کہا ہے، بدر میں نہیں کہا، احد میں نہیں کہا، خیبر میں نہیں کہا، خندق میں نہیں کہا. کہا کہاں؟ جب سر مبارک پہ شمشیر لگی، کہا فز تو و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اور یہ علی جو جان قرآن ہے، جس وقت مٹھی مٹھی خاک اپنے زخم سر میں ڈال رہے تھے تو قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارت اخرى. اسی زمین سے، اسی خاک سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی میں تم واپس جاؤ گے، اسی سے دوبارہ روز آخرت ہم تمہیں اٹھائیں گے. یہ علی ہے، یہ علی ہیں، یہ جان قرآن علی. اور آخری فقرے کیا تھے علی کی زبان پر؟ سورہ مبارکہ زلزال کے فقرے تھے، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ایک ذرہ خیر بھی جو عمل کرے گا وہ دیکھے گا، ایک ذرہ شر بھی جو عمل کرے گا وہ دیکھے گا. علی عمل کا پیغام دیتے ہوئے، عادل کا پیغام دیتے ہوئے، انصاف کا پیغام دیتے ہوئے، رحم و کرم کا پیغام دیتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. جیسے ہی امیر المومنین کی آنکھیں بند ہوئیں، امام حسن نے ایک خطبہ دیا ہے، وہ خطبہ تاریخی ہے. فرماتے ہیں اب اس تو خطبے کے شرح کا موقع نہیں، ترجمے کا بھی موقع نہیں، بس ایک جملہ فرماتے ہیں، آج ہی کی شب اللہ نے عیسیٰ کو زمین سے آسمان پہ اٹھایا تھا، آج ہی کے شب یوشع ابن نون قتل کیے گئے تھے اور آج ہی کے شب تم نے اس کو قتل کیا ہے جو اولین و آخرین میں بہترین فرد تھا. علی شہید ہو گئے, علی خاموش ہو گئے, علی نے آنکھیں بند کر لیں. 21ویں شب نصف شب کا عمل ہے. علی کے گھر میں سسکیوں سے سسکیاں گونج رہی ہیں, بیٹیاں رو رہی ہیں, اور علی کو غسل دیا جا رہا ہے. دو روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ امام حسین پانی ڈال رہے تھے, امام حسن غسل دے رہے تھے. ایک روایت یہ کہ محمد ابن حنفیہ پانی ڈال رہے تھے, حسن اور حسین دونوں غسل دے رہے تھے. غسل دیا گیا. خدا آپ سب کو زیارت نجف و کوفہ نصیب فرمائے. آج بھی مولا کا ایک گھر موجود ہے, اور وہ جگہ موجود ہے جہاں امام کو غسل دیا گیا تھا. وہ کنواں موجود ہے جس کے پانی سے غسل دیا گیا تھا, امام کو غسل دیا گیا. جو حنوط پیغمبر کے حنوط سے باقی بچا تھا اس سے حنوط دیا گیا, سفید پارچوں میں کفن دیا گیا. اور اس کے بعد جہاں امام نے وصیت کی تھی بیٹوں نے اٹھایا. چند مخصوص اصحاب ہیں اور بیٹے ہیں, عزیز ہیں اور کوئی نہیں ہے. رات ہی کے وقت جنازہ اٹھا, کوفے سے حیرہ کی طرف لے چلے. حیرہ کی طرف جاتے جاتے درمیان میں نجف پڑا, دو سفید چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں. علی نے کہا تھا انہی پہاڑیوں کے درمیان تمہیں قبر تیار ملے گی. یہ علی ہے, کوئی اور نہیں ہے. امام حسن نے جنازہ وہاں رکھا, اور راویوں نے نقل کیا کہ نماز جنازہ ادا کی. حسن نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں, حسین نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں, محمد حنفیہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں. قریب ترین اعزاء, چند قریب ترین اصحاب. امام حسن نے 5 یا 7 تکبیروں کے ساتھ نماز پڑھائی, اور اس کے بعد سپرد لحد فرمایا اور خوب گریا کیا. بس میں نے بڑا صبر کر کے تیزی سے روایت سنا دی. آپ کو اندازہ نہیں مجھ سے مصائب پڑھے نہیں جاتے, ایک فریضہ سمجھ کے پڑھ دیتا ہوں. ہر جملے پہ دل سے فریاد نکلتی ہے. آقا امیر المومنین, آپ کو غسل دیا گیا. غسل دینے کے ضمن میں روایت میں کیا تھا, حسین پانی ڈال رہے تھے, حسن غسل دے رہے تھے. آقا یہی حسین کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہوگا, اور اپنے 6 مہینے کے بچے کو ایک قطرہ پانی دینے کے لیے اس کے پاس پانی نہیں ہوگا. آقا آپ کا جنازہ اٹھا, حنوط دیا گیا, کفن دیا گیا. آقا آپ کے بیٹے کے جسم سے پیراہن بھی اتار لیا گیا. آقا آپ کا جنازہ لے کر جہاں آپ نے وصیت کی تھی وہاں گئے ہیں فرزندان, مگر آقا آپ کے جنازے پہ نماز پڑھی گئی. حسن نے نماز پڑھائی. ایک طرف حسن نماز پڑھا رہے ہیں, ایک طرف ایک آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے, پھوپھی کہتی ہے بیٹا اپنے کو سنبھالو, ایسا لگتا ہے کہ روح جسم سے مفارقت کر جائے گی. بیٹا کہتا ہے پھوپھی اماں انصاف کیجئے, جوان بیٹا موجود ہو اور باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہ جائے. اجرکم علی اللہ. حسن نے تابوت اٹھایا تھا, آپ سب تابوت اٹھائیں گے, شبیہ تابوت اٹھائیں گے. یہ آپ کی طرف سے ایک اعلان ہے, آقا ہم ہوتے تو
تو آپ کے جنازے میں کیا شان و شوکت ہوتی، کس طریقے سے ہم اپنا خراج عقیدت پیش کرتے، کس طرح ہم نوحوں ماتم کرتے، گریہ کرتے، حق محبت ادا کرتے. آپ کریں گے، ماتم کریں گے، مگر ایک روایت اور سنتے جائیے. ہمیشہ تقریباً ہر خطیب امام امیر المومنین کے مصائب میں یہ روایت ضرور پڑھتا ہے. امام حسن، امام حسین علی کو دفن کر کے واپس آ رہے ہیں، کوفے میں داخل ہو رہے ہیں، ابھی سحر نہیں ہوئی ہے، ابھی چند لمحے رات کے باقی ہیں، 21ویں کی رات. دیکھا ایک خرابے سے کسی کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے، کوئی کراہ رہا ہے، رو رہا ہے. امام حسن فوراً خرابے میں گئے، دیکھا ایک شخص ہے، اسے آنکھوں سے نظر نہیں آتا، معذور ہے، پڑا ہوا ہے، تنہا ہے. کہا تو کون ہے، تو کون ہے، کیوں کراہ رہا ہے، کوئی تیری خبرگیری کے لیے نہیں آتا. بس مختصر کر رہا ہوں روایت. امام نے جب شفقت سے پوچھا، کہا ہاں میرا ویسے تو کوئی نہیں ہے، لیکن ایک شخص روزانہ آتا تھا، جو میرے سرحانے بیٹھتا تھا، میری غذا کا انتظام کرتا تھا، میری دوا کا انتظام کرتا تھا، مجھ سے تسلی دلاسے کی باتیں کرتا تھا. میں نے جب بھی پوچھا تو کون ہے، تو فرماتے تھے ایک درد مند ہے جو ایک درد مند کے سرحانے بیٹھا ہے. میں پوچھتا تھا تو کون ہے، بتا تو صحیح، فرماتے تھے کہ غریب شہر ہے جو ایک غریب شہر کے پاس بیٹھا ہے. کبھی اپنا تعارف نہیں کرایا. امام حسن نے گریہ فرمانا شروع کیا، کہا خدا کی قسم اب وہ کبھی نہیں آئے گا تمہارے پاس، وہ کوئی اور نہیں، امیر المومنین کی ذات تھی، وہ میرے بابا علی ابن ابی طالب تھے، میں انہیں ابھی دفن کر کے آ رہا ہوں. 3 دن سے میرا بابا زخم سر کے ساتھ زندہ تھا، آج اس نے اس دنیا سے مفارقت کی. اس شخص نے کہا وا علی یا، اور اس دنیا سے رحلت کی. وا علی یا، وا محمد.